وإنا إليه راجع. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره. آج روز عاشوراء ہے، اور یہ ظہر کا ہنگام ہے. تصور کیجئے کہ سن 61 ہجری کے روز عاشورا ظہر کے وقت سبط رسول فرزند زہرا حضرت ابو عبداللہ الحسین و امام برحق حسین و حجت حق حسین و انسان کامل حسین، وہ کس کیفیت میں تھے؟ آج گریہ و ماتم کے لیے کسی ذکر و بیان کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ تذکرہ جو بجائے خود ایک معجزہ ہے، یہ نئی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اور قیام قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس تذکرے کو بیان کرتے رہنا ضروری ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے، شاید میں نے گزشتہ برسوں میں یہ جملہ نہیں کہا ہے، مجاہدہ حسینی مدینے سے کربلا تک اور بطور خاص روز عاشورا کا جہاد، صبح عاشورا سے عصر عاشورا تک، اس میں اتنی نشانیاں پروردگار کی موجود ہیں، اتنی جامعیت ہے کہ جتنے طریقے اتمام حجت کے ہیں وہ سب جمع کر دیے ہیں حسین نے، جتنے طریقے جتنے اسالیب اتمام حجت کے ہیں وہ سب سرکار سید الشہداء، وہ سب وارث انبیاء نے جمع کر دیے ہیں روز عاشورا. یعنی چاہے وہ آیات الہی سنا کر انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھانی ہو، چاہے حدیث رسول بیان کر کے انسانوں کو حق اور انصاف کی طرف توجہ دلانی ہو، چاہے مناظرہ کر کے، چاہے مباہلہ کر کے، اور چاہے مقاتلہ اور مجاہدہ کر کے، جتنے اسالیب ہیں وہ آقا حضرت ابو عبداللہ نے اور ان کے اصحاب نے روز عاشورا جمع کر دیے. یعنی اگر انسان نگاہ انصاف سے، اگر انسان سلامتی فکر کے ساتھ، سلیم العقل و سلیم القلب انسان روز عاشورا کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور اس کے ایک ایک جزو پر غور کر لے، تو پھر حق کا راستہ ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ جس پر کوئی غبار باقی نہیں رہتا. آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین نے صبح عاشور، یہ بات مشہور ہے، آقا کے قافلے میں ایک مؤذن بھی تھا جو مستقل اذان دیتا تھا، لیکن صبح عاشور آپ نے اس مؤذن کو اذان دینے سے منع کیا اور کہا آج میرا بیٹا علی اکبر اذان دے گا. اتمام حجت کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو گیا تاکہ جو لوگ بھی وہ باقی رہ گئے ہوں جن کے کانوں میں صدائے مصطفیٰ گونجی ہوئی ہو وہ اس آواز کو بھی پہچان لے کہ آج بھی محمد ہے جو ان سے خطاب کر رہا ہے. یہ جان محمد ہے جو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے. حضرت علی اکبر نے اذان دی, آقا سید الشہداء نے نماز صبح با جماعت پڑھائی. کیا عظیم جماعت تھی وہ, کیا عظیم جماعت تھی جس میں شریک ہر فرد اپنی جگہ امام وفا تھا, ہر شخص اپنی جگہ ایک عظیم و شان کردار کا حامل تھا. نماز امام کی ختم ہی ہوئی تھی کہ عمر ابن سعد نحس کے لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور اس تیر کے بعد چند تیر اور امام کے مصلی کی طرف آئے. امام نے فوراً اپنے اصحاب سے خطاب کیا کہ دیکھو بس یہ وہ دن ہے کہ اللہ نے آج ہمیں قتال کی اجازت دی ہے. آج اللہ نے یہ اذن فرمایا ہے کہ ہم اس سرزمین پر قتل ہو جائیں. جاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور اس کے بعد جہاد کا آغاز ہوا اور کیا کیا عظیم قربانیاں سرکار سید الشہداء نے پیش کی ہیں. اور درمیان میں بھی موعظہ کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے, قیمتی جانیں دے کر بھی موعظہ اور نصیحت کرتے رہے تاکہ مقابل میں آنے والوں کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور وہ حق و صداقت کو پہچان لیں. متعدد خطبے ارشاد فرمائے جن میں آیات الہیہ اور احادیث نبویہ کا ذکر فرمایا. جو آخری خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس میں سورہ مبارکہ دخان کی دو آیتیں بطور خاص تلاوت فرمائی ہیں. یہ سورہ دخان جو آپ شبہ قدر میں بھی پڑھتے ہیں, یہ سورہ دخان جو عموماً اس کی تلاوت بہت برکتیں رکھتی ہے, بہت تاثیر رکھتی ہے. اس سورہ دخان کا ایک باطنی تعلق حسین ابن علی سے ہے اور کئی اعتبار سے ہے, جس میں سے ایک تعلق تو اس آیت شریفہ کی تلاوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ, اور میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے کسی امر میں متہم کر سکو. یعنی تمہارا کوئی جھوٹا الزام بھی میرے دامن پر آ نہیں سکتا. یاد رکھو کہ میں نے تمہیں ہدایت کا ہر طریقہ دکھا دیا ہے. یاد رکھو کہ میں نے ہدایت کرنے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. تمہارے اوپر حجت تمام کرنے میں کوئی بات فروگزاشت نہیں کی ہے میں نے. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ, تمہارا کوئی الزام قیامت تک حسین کے دامن پہ آ نہیں سکتا کسی بھی طرح کا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ, اس کے باوجود بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو اور مجھے پناہ نہیں دیتے ہو تو کم سے کم مجھے چھوڑ دو, مجھے تنہا چھوڑ دو, مجھ سے قتال نہ کرو, مجھ سے قتال نہ کرو, اس لیے کہ قتال کے نتیجے میں معلوم ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آیت, اس آیت کی تلاوت اور یہ دعوت دینا کہ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اگر تم مجھے پناہ نہیں دیتے اور ایمان نہیں لاتے میری باتوں پر تو کم سے کم مجھے تنہا چھوڑ دو. اس میں بھی وہی انداز ہے جو جنگ خندق میں امیر المومنین کا انداز عمر ابن عبد ود کے ساتھ تھا کہ اگر تو اسلام نہیں لاتا کم سے کم واپس چلا جا. یہاں بھی یہ کیفیت ہے، کم سے کم مجھے تنہا چھوڑ کر واپس چلے جاؤ تاکہ تم میں سے کتنے وہ ہوں گے جو بعد میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آتش جہنم سے بچ جائیں گے. لیکن جس قوم کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہو، جس قوم نے خود اپنے لیے آتش جہنم کا انتخاب کر لیا ہو، جس طرح قاتل امیر المومنین نے خود جواب دیا تھا جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کیا تھا، یہ بتا کیا میں تیرا برا امیر تھا؟ اور اس وقت اس نے جواب دیا ہے، یا امیر المومنین، اگر کسی نے خود اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر لیا ہو تو آپ اسے کس طرح بہشت میں لے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ آخری مکالمہ ہے جو اس قاتل ابن ملجم لعین سے حضرت امیر المومنین کے درمیان مکالمہ ہوا ہے. وہی کیفیت یہاں نظر آتی ہے. ایک دو نہیں، کتنی حجت میں اصحاب امام حسین میں رسول اللہ کا ایک بوڑھا صحابی موجود ہے، وہ صحابی جس کا نام انس ابن حارث کاہلی ہے. انس ابن حارث کاہلی بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، حنین میں شریک ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، ان ابنی ھذا یقتل فی ارض یقال لها کربلا، ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لها کربلا، فمن شہد ذلك منکم فلینصره. میرا یہ بیٹا ایک سرزمین پر قتل کیا جائے گا جس سرزمین کا نام کربلا ہے، تو تم میں سے جو شخص اس وقت موجود ہو اس پر فرض ہے کہ اس کی نصرت کرے. یہ جناب انس ابن حارث کاہلی کربلا میں موجود ہیں، خود اس حدیث کے راوی کربلا میں موجود ہیں. اور یہی نہیں کہ آقا حسین کے پاس صرف ان کے خیمے میں ہیں، روز عاشورہ گئے عمر ابن سعد کے خیمے میں گئے، اور چونکہ سب پہچانتے ہیں انس کون ہے، رسول کے صحابی ہیں، عمر ابن سعد کے خیمے میں گئے اور عمر ابن سعد سے خطاب کر کے کہا، جب گفتگو شروع کی سلام کیے بغیر، تو عمر ابن سعد نے کہا کہ انس تم نے مجھے سلام نہیں کیا، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو جبکہ تم رسول کے بیٹے کو قتل کرنے کے در پہ ہو. انس اتنے بوڑھے تھے اور اتنے معروف تھے کہ کوئی جواب بن نہ پڑا، سر جھکا کے اس نے کہا، مجھے معلوم ہے قتل حسین کی پاداش بہت بڑی ہے، مگر حاکم وقت کا مجھ سے مطالبہ یہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، حاکم وقت کا مجھ سے مطالبہ یہی ہے، مجھے یہ نہیں معلوم، اللہ اکبر، مجھے یہ نہیں معلوم کہ قاتل حسین واقعا جہنم میں جائے گا یا نہیں، لیکن میرے امیر نے مجھے یہی ذمہ داری سونپی ہے کہ میں حسین کو قتل کروں. دیکھیے کیا شیطانی منطق ہے. اسے پھر بھی نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور اس کے بعد انس امام حسین کی خدمت میں واپس آئے. کس کس طرح سے، کس نے اتمام حجت کی ہے؟ صحابی رسول انس کی حجت، اتمام حجت. صحابی امام حسین حضرت بریر کی اتمام حجت. بریر نے متعدد بار تقریر کی. بریر کون ہے؟ بریر کو تاریخ میں بالاتفاق سید القراء لکھا جاتا ہے، اس وقت معلم قرآن، فقیہ، اور بطور خاص اہل مکہ کے بہت محبوب معلم تھے، مربی تھے، نہ جانے کتنی نسلوں کی تربیت کی تھی بریر حمدانی نے. اور یہ بریر آئے ہیں میدان کربلا میں تو انہوں نے باقاعدہ مباہلہ بھی کیا ہے، مباہلہ بھی کیا ہے. مباہلہ قواعد فقہیہ میں سے بھی ایک قاعدہ ہے، لیکن مباہلہ کیا ہے اور اس کے بعد مقاتلہ بھی کیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب دلوں پہ مہر لگی ہو تو پھر کوئی حجت کام نہیں کرتی. انس جب ظہر کے بعد آقا حسین کی بارگاہ میں آئے تو پھر انداز مختلف تھا، چونکہ انس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ان کی بھویں بھی سفید ہو چکی تھیں، سر کے تمام بال سفید تھے، اور آنکھوں کے پپوٹے آنکھوں پہ اس طرح لٹکے ہوئے تھے کہ دکھائی نہیں دیتا تھا. اس لیے انس نے اپنے بعض ساتھیوں کی مدد سے کہا کہ ذرا یہ نیزہ لو اور میری کمر اور میرے سینے کو نیزے سے باندھ لو، اور یہ رومال لو اور یہ میرے پپوٹوں کو اٹھا کر اور اس طرح باندھو کہ نظر آ سکے، اور اس کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کر اور ایک ہاتھ میں نیزہ لے کر جب امام حسین کی خدمت میں آئے تو اس حیات کو دیکھ کر امام حسین بے اختیار گریا کرنے لگے. کہا انس ابن کاہل، خدا تمہیں جزائے خیر دے رسول اللہ کی طرف سے اور آل رسول کی طرف سے. اور یہ انس گئے اور انہوں نے اس پیری میں بھی جوانوں کے کاسا جہاد کیا، جہاد کربلا کا جہاد جس میں بچوں نے بوڑھوں سے بڑھ کر جہاد کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو سب سے چھوٹا مجاہد تھا، جو نہ تلوار اٹھا سکتا تھا، نہ تیر چلا سکتا تھا، نہ نیزہ چلا سکتا تھا، اس بچے نے اپنی ایک مسکراہٹ سے کیا انقلاب برپا کر دیا تھا. ایک مسکراہٹ سے جب آقا نے کہا، جب آقا نے کہا، ہاں یہ روایت شعرا نے طرح طرح سے اسے ادا کیا ہے، نوحوں میں، سلاموں میں، مرثیوں میں خوب مضمون آفرینیاں کی ہیں. تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک شاعرانہ مضمون ہے، ایسا نہیں ہے. علامہ بزرگوار، فقیہ نامدار، بہت جلیل القدر عالم تھے، صاحب کتاب مستند الشیعہ، انہوں نے جو مقتل تحریر فرمایا ہے، علامہ نراقی، انہوں نے اس مقتل میں بھی ذکر کیا ہے کہ جب آقا امام حسین کے ہاتھوں پر یہ شش ماہ مجاہد تھا اور امام نے فرمایا کہ بیٹا تم اپنی پیاس کا خود اظہار کر دو، اس لیے کہ تم حجت خدا کے فرزند ہو، تو اس بچے نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبان جو پھرائی تو انقلاب برپا ہو گیا. لیکن جب تیرے سے شعبہ لگا تو بچہ اس طرح مسکرا دیا کہ اس کی وہ مسکراہٹ تاریخ میں یادگار رہ گئی. اور میں کیا عرض کروں، میں کیا عرض کروں، میں بس ایک بات، ایک توجیہ، ایک تعبیر عرض کر سکتا ہوں. یہ مجاہدین کربلا آقا امام حسین کے مصائب کا اندازہ کرتے تھے. یہ مجاہدین کربلا جانتے تھے کہ آقا حسین کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے. اس لیے عموماً اصحاب امام کو اس طرح سلام بھی نہیں کرتے تھے کہ امام کو جواب سلام دینے کی زحمت ہو. جو جاتا تھا وہ کہتا تھا یا ابا عبداللہ علیک من السلام، اے ابو عبداللہ، اے فرزند رسول، آپ پر ہمارا آخری سلام. اور جو ان سے بھی زیادہ آقا حسین کے دل کی کیفیت کو محسوس کرتے تھے وہ عباس تھے، جنہوں نے یہ وصیت کر دی تھی آقا میرا لاشا خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ عباس کو اندازہ تھا، عباس کو معلوم تھا یہ کمال وفا عباس ہے. عباس کو معلوم تھا کہ اگر میں وصیت نہ کروں تو آقا حسین میرا لاشا بھی ضرور خیمہ گاہ میں لے جائیں گے، لیکن جب میرے بعد خود آقا زمین کربلا پر ہوں گے ان کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. اس لیے آقا عباس نے یہ اہتمام کیا کہ جس طرح آقا کا لاشا ریگے گھر میں کربلا پر رہے، اسی طرح خادم کا لاشا بھی ریگے گھر میں کربلا پر. ہر ایک صحابی نے یہ چاہا کہ آقا کے دل کو کسی صورت سے تسلیت کا اہتمام کرے، اور یہ بھی ایک تسلیت کا اہتمام تھا. سب سے بڑی مصیبت تھی گود میں شیر خوار کو شہید دیکھنا. کیا قیامت گزر رہی تھی قلب امام حسین سے بچے نے مسکرا کے امام کی توجہ اپنی طرف کر لی. اس مسکراہٹ نے بھی امام کے دل کو ایک، اور یہ مسکراہٹ اس بچے کی ایک ارادی کوشش ہوگی بابا کو سہارا دینے کی کوشش. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے اتمام حجت کی جو آقا حسین نے اختیار نہ کی ہو، کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے اتمام حجت کی جو آقا کے اصحاب و انصار اور اہل بیت نے اختیار نہ کی ہو، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور بالآخر آقا حسین کو در خیمہ پہ کھڑے ہو کے کہنا پڑا، یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ علیکن من السلام. میری بہن زینب، ام کلثوم، رباب، سکینہ، میری طرف سے اب تم سب پر آخری سلام. اور یہ سلام وداعی ارشاد فرما کر آپ جنگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، قتلگاہ کی طرف روانہ ہوئے. یہاں پر عموماً میں روز عاشورہ یہ روایت عرض کرتا ہوں جو علامہ کابلی افغانی نے اپنے مقتل میں بیان فرمائی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب آقا حسین چلے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے در خیمہ پہ کھڑے ہو کے اس خیمے میں نظر ڈالی، بلکہ اس خیمے میں تشریف لے گئے جو فسطاط تھا، جو سب سے بڑا خیمہ تھا، اور جس میں رات بھر اصحاب نے عبادت کی تھی، اور صبح عاشور آقا حسین اصحاب کے لاشے لا کے رکھ رہے تھے. تمام اصحاب کے لاشے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ تمام اصحاب کو دیکھا اور حسرت و یاس کی نظر ڈالی، اور پھر بلند آواز سے گریہ کیا. بلند آواز سے گریہ کیا. اس کے بعد اس خیمے میں گئے جہاں اہل بیت کے جوانوں کی لاشیں تھیں، ان پر بھی حسرت سے نظر ڈالی، بلند آواز سے گریہ کیا. پھر در خیمہ پہ آئے، اور آنے کے بعد بیبیوں کو رخصتی سلام ارشاد فرمانے کے بعد پھر خطاب کیا ہے اپنے اصحاب سے کہ اے حبیب، اے زہیر، اے بریر، اے عباس، کیا بات ہے، میں آواز دے رہا ہوں، تم میری آواز پر آواز نہیں دیتے. آؤ دیکھو میرے شیرو، یا ابطال الصفا ویا فرسان الہیجا. اے میرے شیرو، آؤ دیکھو اب میں جہاد آخر کے لیے جا رہا ہوں. और ये कहकर जब आगे बढ़े हैं तो कुछ ऐसी जाज़िबियत थी आपके कलाम में और ऐसा आलमनाक माहौल था, सब बीबियां आका हुसैन की ताकीद के पासदारी करते हुए खैमगाह के दरवाजे पे खड़ी थी। लेकिन जनाब बीबी उम्मे कुलसूम से रहा न गया, लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर निकल आई और आका हुसैन को देख रही थी। अब जनाब उम्मे कुलसूम ने क्या क्या देखा, पहले तो ये देखा कि आका हुसैन घोड़े पे सवार होना चाहते हैं, दाहिनी जानिब देखा, बाई जानिब देखा, हाय हुसैन की तन्हाई, हाय हुसैन की तन्हाई। अब ना अब्बास हैं ना अली अकबर जो आका को, भाई को, बाबा को घोड़े पे सवार करें। अब जनाब उम्मे कुलसूम के पीछे जनाब ज़ैनब भी निकल आईं और जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा, भैया तुम देख रहे हो कि कोई सवार कराने वाला नहीं है, आओ भैया मैं लगाम थामती हूँ, भैया सवार हो जाओ, खुदा हाफिज। क्या शुजात थी ज़ैनब की, क्या शुजात थी ज़ैनब की, क्या शुजात थी ज़ैनब की। आका सवार हुए और अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो घोड़ा बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आका ने जब ख़िताब किया फ़रस से कि बस ये आखिरी खिदमत है जो ले रहा हूँ, फ़रस ने एक मरतबा सर उठाया और देखा आका ने कि घोड़े की आंखों से आंसू रवा हैं और अपने सुमो की तरफ इशारा किया। आका ने झुक के देखा तो आका की 4 साल की बच्ची घोड़ों के सुमो, घोड़े के सुमो से लपटी हुई है। मेरे बाबा को मैदान में न ले जा, मेरे बाबा को कत्लगाह में न ले जा। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। आका हुसैन घोड़े से फिर उतरे और उतरने के बाद बेटी को उठाया, सीने से लगाया। वो नन्ही सी बच्ची, उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा, जब अब्बास जा रहे थे तो कह रही थी अम्मू जान पानी का इंतज़ाम कीजिएगा, लेकिन अब्बास की शहादत के बाद तो किसी बच्चे की ज़बान पर फिर पानी का सवाल नहीं आया। अब जब आका हुसैन जा रहे हैं तो उस बच्ची ने बस एक बात कही, क्या कहा, बाबा क्या आप भी मरने के लिए तैयार हो गए। क्या आप भी मरने के लिए जा रहे हैं। आका हुसैन ने बहुत तसल्ली दी, दिलासा दिया, बच्ची को बीबी ज़ैनब के हवाले किया। बीबी उम्मे कुलसूम खड़ी देख रही हैं सब मंज़र। उसके बाद जब आका का घोड़ा आगे बढ़ा तो फरमाती हैं जैसे मेरी आँखों के सामने से एक पर्दा हटा हो और मैंने एक नया मंज़र देखा हो। मैंने देखा भाई जा रहे हैं घोड़े पर और घोड़े के पीछे 2 शख्सियतें हैं जो दौड़ते हुए जा रही हैं। मैंने ये देखा और पुकारी, मेरे भैया, अरे ये मैं क्या देख रही हूं, मैं क्या देख रही हूं, आपके पीछे पीछे कौन है। इमाम हुसैन ने पलट के देखा, कहा मेरी बहन जब अकबर को मैंने कुर्बानी के तौर पर पेश किया था तो अकबर के पीछे पीछे मैं था, अब मैं कुर्बान होने के लिए जा रहा हूं, ये मेरे नाना रसूल। ये मेरे नाना रसूल अल्लाह है, ये मेरे बाबा अली है, वो देखो मेरी माँ फातिमा। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। हुसैन कत्लगाह में गए, भरपूर जिहाद किया, अब जिहाद हुसैनी बयान करने की सकत नहीं है। हुसैन घोड़े से जब जमीन पर आ रहे थे दुनिया देख रही थी,
زمین پر آ رہے ہیں، مگر حقیقت بھی نگاہیں دیکھ رہی تھی، فاطمہ موجود ہے۔ ہائے وہ ماں جس کے آغوش میں بیٹے کا سر قلم ہو گیا، واہ حسینا، واہ محمدا، واہ علیہ، ماتم حسین۔